بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدا نے متعلق انتہائی شکر، انتہائی کرم، احسان خدا نے متعلق ایک بار پھر پروردگار عالم نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے اس نے ایک مہینہ قرار دیا ہے. خدا کی ذات مقدس میں کوئی تبدیلی کبھی واقع نہیں ہو سکتی، نہ سالوں مہینوں میں، نہ صدیوں میں، لیکن خدا نے متعال چونکہ رحمانیت، رحیمیت، غفاریت تمام اوصاف کے اندر مطلق کمال کے اوپر فائز ہے، اس کی غفاریت اتنی ہے کہ وہ بخشنے کے لیے بہانے دے رہا ہوتا ہے. ان بہانوں میں سے ایک بہانہ وقت ہے کہ خدا عز و جل کوئی وقت معین کر دیتا ہے، کوئی حالت معین کر دیتا ہے. خدا بارش برسے تب بھی رحیم ہے، نہ برسے تب بھی رحیم، برسے تب بھی غفار ہے، نہ برسے تب بھی غفار ہے، لیکن اگر کوئی بارش کے برستے وقت دعا کرے خدا عز و جل قبول فرماتا ہے، مستجیب الدعا ہے چاہے بارش کا وقت ہو چاہے بارش کا وقت نہ ہو، سریع الرضا ہے چاہے بارش کا وقت ہو چاہے نہ ہو، لیکن بارش کے وقت میں خاص موقع اس نے اپنے بندوں کو نصیب کر دیا. ماہ مبارک رمضان بھی ایسے ہی، یہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت، رحیمیت، غفاریت، ستاریت، اس کی رؤوفیت، نہیں معلوم کتنے خدا تعالیٰ کے عظیم الشان اوصاف کا مظہر ہے کہ خدا نے ماہ مبارک رمضان قرار دیا. لہذا اس قرار دینے کو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اہمیت دیتا ہے. شہر رمضان، خاص کر خدا تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو فضیلت کے ساتھ یاد کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کا نزول ارشاد فرمایا، یہ خود ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اوپر بہت واضح ثبوت ہے، اور اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ہم اور آپ، اگر آپ کچن میں کھڑے ہوں، آپ کے پاس پانی ہو ابالنے کے لیے، تو آپ اور ہم اور آپ مرد تو ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی دیگچی ملے گی اس میں ابال لیں گے. اچھا کھیر ابالنے کے لیے ہو تو جو بھی دیگچی ملے گی ابال لیں گے. بریانی گرم کرنی ہو جو مل جائے گا کر دیں گے. اچھا آپ خواتین سے آپ پوچھیں گے نا تو ان تینوں کے لیے علیحدہ چیز ہو، تو وہ اگر وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو شاید ان کو برا لگے کہ بھئی یہ آپ نے اس پذیری کے اندر بریانی ڈال دی، اس میں تو ہم دودھ ابالتے تھے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ مثلا یہ ظرف اس کام کے لیے مناسب ہے، ہم نے وہ نہیں سیکھا، ہماری وہ پہچان نہیں ہے. یہ قدیم زمانے کے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت سپیریئر تھی، یہ ہم سمجھتے ہیں پچھلے لوگ جاہل تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا، یہ بہت تجربہ کار لوگ تھے. ہم لوگ مصنوعی زندگی کے اندر پلے بڑھے. تو مثال کے طور پر آج فرض کر لیجئے آپ نے مثلا کھانے میں ہرا دھنیا کھایا، کیا وجہ تھی؟ یوں ہی ڈال دیا. پہلے زمانے میں کھانے اور مسالے یوں استعمال نہیں ہوتے تھے کہ آج مثلا اس کا ٹیسٹ چاہیے تھا تو ڈال دیا، نہیں، وجہ ہوتی تھی. یہ جو درخت اور پودے بچ گئے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوئے، اربوں قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، لاکھوں اربوں پودے ختم ہو چکے ہیں قسمیں، تو وہ جو لاکھوں اربوں قسمیں ختم ہوئی ہیں وہ تھیں جو ہم نے استعمال نہیں کی, وہ ختم ہوتی چلی گئی. جو ہمیں پسند آئیں ہم نے استعمال کی, تو ہماری پسند آنے اور استعمال کرنے کا معیار کیا تھا؟ اب ہم سمجھ رہے ہیں ذائقہ تھا. نہیں, ذائقہ تو ڈیولپ بعد میں ہوا ہے. آپ کو ایک کھٹی چیز بھی کڑوی چیز بھی پسند ہے ذائقے میں. ذائقہ کوئی مطلقاً کوئی ریئلٹی نہیں ہے, اس کا کوئی یوٹیلائزیشن تھا. اس یوٹیلائزیشن کی وجہ سے یہ پودا یا یہ پھل جو تھا وہ سروائیو کر گیا. تو مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں. اچھا, اب مشکل یہ ہے کہ ٹنل فارمنگ آ گئی ہے, گرمیوں میں سردی کا پودا اگا لو, سردی میں گرمی کا پودا اگا لو, اسی حساب سے پھر بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, چونکہ بے موسم کے پھل کھائے جا رہے ہیں, بے موسم کی سبزیاں کھائے جا رہے ہیں. تو اب اگر انسان اپنے تجربے سے سیکھ لے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی مناسبت کیا ہے, وہ اس کے علاوہ کام نہیں کرے گا. تو مثال کے طور پر اگر آپ کو جاگنگ کے لیے جانا ہو تو آپ ڈریس سوٹ کے جوتے نہیں پہنیں گے, اگر آپ کو ہائکنگ پہ جانا ہو تو آپ شاید کچھ اور پہنیں گے. خدا نے قرآن کریم کو رمضان میں کیوں نازل کیا؟ اگر ماہ رمضان میں قرآن کی روحانیت, قرآن کریم کی عظمت کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوتا, کہیں اور نازل ہوتا. یہ جو خدا تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ظرف انتخاب کیا, وہ ظرف ماہ رمضان ہے, یہ کوئی مناسبت ہے اس کا مطلب ہے. اور ماہ رمضان کیا ہے؟ ایک ٹائم ہے. اور قرآن کریم کیا ہے؟ ایک پیغام ہے. تو اس وقت میں اور اس پیغام میں کوئی سنخیت ہے, کوئی رابطہ ہے, ورنہ یہ پیغام اس وقت میں نازل نہ ہوتا. یہ جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب ذرا تصور کیجیے موضوع کیا تھا, ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر میں. وما ادراک, ظاہری طور پہ کس پہ آنا چاہیے تھا, تمہیں کیا پتہ قرآن کیا ہے؟ نہیں, خدا تعالیٰ فرما تمہیں کیا پتہ قدر کیا ہے, قرآن تو چھوڑ دو. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس ظرف میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ ظرف کیا ظرف ہے, قدر کیا ہے, یہ تمہیں نہیں پتا. جس کو مجھ جیسے کو قدر نہیں پتا اس کو رمضان سمجھ میں آئے گا؟ تو اب ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ کوئی مقدس وقت ہے, یہ کوئی مقدس وقت ہے, یہ کوئی معنوی لمحہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے شروع ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنے اعمال ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے کے ہیں, اسلامی مہینوں کے کسی مہینے کے اندر اس کے نصف اعمال بھی نہیں ہیں جتنے ماہ مبارک رمضان میں دعائیں اعمال ہیں. تو فضیلت کا مہینہ شروع ہو گیا. میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ پہلے دن اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ طے کریں کہ ماہ مبارک رمضان کو ہم نے کس اورینٹیشن سے دیکھنا ہے اور کس طریقے سے اسے بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ظاہر ہے میرا پہلا مقصد تو میں خود ہوں کہ مجھے خود یادآوری ہو کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے, لیکن ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ہو تاکہ وہ بھی ثواب کا ثواب بنے ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان باخبر انسان ہوتا ہے, ایک انسان بے خبر انسان ہوتا ہے. باخبر انسان فائدے میں رہتا ہے, بے خبر انسان گھاٹے میں رہتا ہے. ٹائم کی جو نیچر ہے, یہ میں ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ٹائم کی کتنی عجیب نیچر ہے. پانی کو کہیں بلاک کیا جا سکتا ہے, جبکہ پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو روکنا صحیح نہیں ہوتا, لیکن آپ اسے بلاک کر سکتے ہیں. آپ نے تربیلا ڈیم بنا دیا, آپ نے منگلا ڈیم بنا دیا, ان کے ریزروائرز اتنے بڑے ہیں کہ ان کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے تھے, تو آپ نے روکا بالآخر پانی کو. لیکن بہرحال وہ کبھی بھر جاتے ہیں, پھر وہ اسپل ہوتے ہیں, پھر وہ تباہی بھی آتی ہے ساری بات. پانی کو آپ روک سکتے ہیں, کوئی طاقت وقت کو روک سکتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں, اور لگتا بھی نہیں کہ وقت رکے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی 25-30 سال میں, میرا اندازہ ہے کہ ٹائم ٹنلز بن جائیں شاید. تو مثال کے طور پر شاید 2050 کے قریب ٹائم ٹنلز ہوں شاید, کسی بھی صورت میں. لیکن ٹائم روک نہیں سکتا، ایج ہم ریورس نہیں کر پائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری عمر مثلاً 55 پلس ہو، میرے بال جھڑ رہے ہوں، اچانک کوئی ایسی میڈیسن میں لے لوں جس سے بال دوبارہ نظر آ جائے، لیکن فزیکل باڈی ریورس ہو سکتی ہے، ایج ریورس نہیں ہو سکتی. خدا ہم سے فزیکل باڈی کا بھی حساب لے گا، لیکن زیادہ حساب کس کا لے گا؟ عمر کا، وقت کہاں گزارا. تو یہ بڑا ہی عجیب ایک معاملہ ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے واپس نہیں لا سکتے، نہ روک سکتے. تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک ٹائم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی نیچر میں فلوئڈ ہے، سیال ہے، یہ بہہ جائے گا، یہ رکے گا نہیں. تو اب ایک دن گزر گیا مثلاً، اگر آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو باقی دن بھی گزر جائیں گے. صرف کیا کرنا ہوگا؟ وہ یہ کہ اگر باخبر ہوئے تو فائدہ رہے گا، ہمیں احساس رہے گا کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے. خدا نہ کہے نعوذ باللہ تعالیٰ بے خبر رہے. اور بے خبری میں ایک اور صفت بھی شامل ہے، وہ انڈیفرنس. ایک بے خبری ہوتی ہے عمدن بے خبری، یعنی میں طے کرتا ہوں کہ میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں نے کوئی طے نہیں کیا ہے، لیکن میں توجہ بھی نہیں دے رہا، لا تعلق. تو آپ کے پاس تین اسٹیٹس آ سکتے ہیں، ایک باخبر، ایک عمدن بے خبر، اور ایک لا تعلق. ماہ مبارک رمضان لا تعلقی بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہ لا تعلقی بھی قبول نہیں کرے گا. شاید شب جمعہ لا تعلقی قبول کر لے، سزا نہ ملے، ماہ مبارک رمضان قبول نہیں کرے گا. یعنی مثلا کوئی شب جمعہ آئے، نعوذ باللہ تعالی، میں کوئی خاص عبادت نہ کروں، سزا ملے گی؟ نہیں، نہیں ملے گی. لا تعلقی شب جمعہ میں قبول ہو جائے گی شاید، لیکن ماہ مبارک رمضان میں لا تعلقی نہیں، یہ قبول نہیں ہے. اس میں آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے ضرور. اب وہ کیا کرنا ہے، اس کو چند پوائنٹس میں سوچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، اصطلاح سنخیت. اب اس کو میرے خیال میں اردو میں قابل فہم ہے، آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سنخیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک ہی جنس کا ہونا، ایک ہی نوع، ایک ہی قسم کا ہونا. تو مثال کے طور پر وہ جو فارسی میں شعر تھا، نہیں آج شب جمعہ ہے، شعر نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، کہ مثلا کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، تو وہ مثلا جنس دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. تو سنخ ایک ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، سب سے پہلے طے کر لیں اس کی سنخ کیا ہے، پھر آپ اس کو ویسے ہی گزاریں. ابھی ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کل کسی کے سامنے تذکرہ ہوا کہ کل روزہ رکھنا، تو بہت پریشان ہوئی، کوئی خاتون تھی، بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ اوہو اب طے کرنا ہے کہ افطاری میں کیا ہونا ہے. سنخ رمضان کھانا پینا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک ماہ رمضان کی سنخ کھانا پینا ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ سحر میں اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، صحیح ہے، افطار پہ کچھ اہتمام ہونا ہے، یہ بھی کھانا پینا. پھر رات کا کھانا کیسے کھانا ہے کہ جو افطار میں ٹھوسا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی اور کھانا ہے. یہ سنخیت کھانے پینے کی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی نہیں ہے. نہ عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت ہے. خدا متعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی سنخیت کھانا پینا نہیں ہے. اس کی جنس کیا ہے؟ اس کی جنس ہے الذی انزل فیہ القرآن، نورانیت کا نزول اس کی سنخ ہے. ایک جملہ، چونکہ قرآن نور ہے، نورانیت کا نزول سنخ ہے. تو جتنی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کس پہ بیس کر کے کرنی ہے، یہ نورانیت ہم تک کیسے پہنچے، یہ اصل ہے. اب وہ افطار میں آپ ضرور تشریف فرما ہوں، میں بھی کیوں بھوکا تھوڑی سوؤں گا، میں بھی افطار کروں گا، میں بھی سحری کھاؤں گا، سب کام کروں گے، ہم سب کریں گے، لیکن اصل توجہ کس پہ رکھیں؟ ہاں، نور مجھ تک کیسے پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پہنچے. کبھی ہوتا ہے ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا، تو وہاں پہ ہم نے کچھ ہی دیر میں یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو کسی پروجیکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ جو فنڈ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے وہ مجھ تک جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے. کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے انہیں, ان کو صرف یہ چاہیے کہ ایک فنڈ جمع ہوا ہے وہ مجھ تک پہنچے, مستحقین تک پہنچے نہ پہنچے کوئی سروکار نہیں, جلدی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ. کاش ماہ رمضان کو ایسی دیکھ لیتے. نورانیت تو نازل ہو رہی ہے, مجھ تک کتنی پہنچے اور دیر کیوں کروں, جلدی پہنچے. آخری بات, کم پہ کانے کیوں ہو جاؤں, زیادہ پہنچے. جب دنیا کے چار سکوں کے لیے یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھ تک پہنچے, جلد پہنچے اور زیادہ پہنچے, تو اللہ کی نورانیت کے لیے خواہش کیوں شدید نہیں ہے؟ اس خاطر ماہ مبارک رمضان عاشقوں کا مہینہ ہے. جو اصل میں ماہ مبارک رمضان کو درک کر پاتے ہیں وہ اس کے گویا عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور میں جیسے لوگ, ہم لوگ یا انڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا نیگلیجنس میں ہوتے ہیں, اور کچھ خوش قسمت باخبر ہوتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کم سے کم بھائی کی انڈیفرنس نہیں ہونا ہے, نیگلیجنس میں نہیں جانا ہے, نظر انداز نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ جو اس کی سنخ نورانیت ہے, روحانیت ہے, یہ ہم تک زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے. اچھا, وہ کیسے پہنچتی ہے؟ اب اس پہ ایک دو باتیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو, لیکن بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بتاتے بھی ہیں کہ مولانا ایسا ہوا ہے. مثلاً ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ نہیں مولانا, میں اتنے شوق سے کربلا گیا زیارت کی, واپس آ گیا, حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میری نورانیت میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. زیادہ تر سننے والے کہیں گے نہیں نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. وہ بہت ہوشیار ہے جس کو نورانیت پتہ ہے, ورنہ بہت سارے اس گمان میں کہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ روحانیت ہے. تو وہ جو ہوشیار آدمی ہے اس کو پتہ ہے روحانیت کیا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ اضافہ ہوا کیوں نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے جب کہ آپ مثلا سینٹر آف ایکسلنس کے اوپر پہنچ گئے تھے, خانہ کعبہ پہنچ گئے, مسجد نبوی پہنچ گئے, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, واپس آ گئے. اچھا, شب قدر میں تو بہت ہوتا ہے, پوری پوری رات شب قدر عبادت کر لی, صحیح ہے صاحب, ہو گئی, اگلے دن صبح فجر قضا ہو گئی. چلو, یہ ایک رات بیٹری چارج کی تھی ایک سال کے لیے, وہ اگلے صبح تک بھی نہیں چل پائی, ڈرین ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ تو اگر چارج ہوئی تھی تو یہ اگلے دن قضا کیوں ہو گئی نماز؟ یا مثلاً اگلے دن نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ روحانیت لائے گی, اور اس نے نہیں لانا تھا, اس کی کوئی اور پری ریکوزٹ تھی, کوئی اور شرط تھی, وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کی, اور ہم اپنی ایک ایکٹیویٹی میں مشغول رہے, بعد میں پتہ چلا کہ اس سے کام پورا نہیں ہوا ہے. صحیح ہے. تو آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے, آپ کے پاس بچپن سے سنی جانے والی روایت موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ماہ مبارک رمضان سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا, اور یہ جملہ بھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی کی گئی ہے, ایک فعالیت کی گئی ہے, سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کافی ہے, پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں ہے. تو کیا کافی ہے پھر؟ یعنی کہاں سے شروع ہونا ہے؟ کافی تو خیر بہت دور کی بات ہے. ابھی میرا خیال ہے شروع ایک غور و فکر سے ہونا ہے, میرا خیال ہے, مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے بہت کچھ کہہ سکتا تھا, مثلا آپ دعائے افتتاح سے شروع کریں, آپ نماز شب سے شروع کریں, اور قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں, میں سب یہ کہہ سکتا تھا, لیکن مجھے لگا کہ نہیں, یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں ہے, یہ سب بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ماہ مبارک رمضان پھیکا ہے. لیکن اس کی جو اصلی مٹھاس ہے وہ اس کی فکر کے اندر ہے، اس کی تفکر کے اندر ہے. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنة، ایک لحظہ سوچنا سمجھنا 70 سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اورینٹیشن ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں کیوں، اور ماہ مبارک رمضان کی نیچر کیا ہے، مجھے اس نیچر سے فائدہ کیسے اٹھانا. اصلاً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیریسنس، ہم لوگوں میں سیریسنس نہیں ہے، ہم لوگوں میں ہر چیز کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں ایک عوامی لفظ ہے چالو پن ہے، عبادتوں میں بھی چالو پن، کاموں میں بھی چالو پن، کاروبار میں بھی چالو پن، رشتہ داریوں میں بھی، کیا ہے یہ سب اسٹینڈرڈ کام، چل جائے بس اس نے مار دیا. سب سے پہلا کام میرے جیسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو چالو پن سے نکلنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ سیریس ایشو ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب آپ ہل جائیں گے، آپ نہیں ہلتے، تو وہ آپ کو کچھ اور سناتا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا خوف زدہ ہوں، تھوڑا ہلیں، آپ نہیں ہلتے، پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے، مذاق ختم. یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو شاید ہمیں ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات زندگی میں اسی کام کی، تو خدا ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کھیل بہت ہو گیا، یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا، نہیں اب سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے. ہاں تو اس میں اس سے پہلے کہ خدا یہ کر کے سمجھائے، بندے کو چاہیے خود ہی سمجھ جائے کہ نہیں ایشو سیریس ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کتنے سال باقی ہے کچھ نہیں پتا، کتنے رمضان ملیں گے نہیں ملیں گے کچھ نہیں معلوم، یہ ایک ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. بس میرا اپنے خیال ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک سیریس لیس کے ساتھ. اس سیریس لیس کے بعد کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی. نومکم فیہا تسبیح، فیہ تسبیح، تمہارا سونا بھی اس میں تسبیح ہے. یا انفاسکم فیہ تسبیح، تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس طرح سے یا تو سونا تھا یا سانس لینا، سانس لینا تسبیح اور سونا بھی عبادت ہے، صحیح ہے، تو یہ تو خدا کی طرف سے گرانٹیڈ ہے. اچھا اب اسی پہ چالو کرنا ہے یا نہیں اب کچھ اور کرنا ہے؟ اچھا یہ بھی کس کو ہے؟ یہ بھی اس کو ہے جس نے نیت کو خالص کر لیا ہے، اس کے اورینٹیشن کلیئر ہے. یہ لا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ نہیں، جو نظر انداز کریں گے ان کا تو نہیں معلوم کیا ہونا ہے، لیکن لا تعلقی میں بھی نہیں ہونا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ میں پوری اورینٹیشن کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو دیکھوں، اور دیکھنے کے بعد پھر خدا نے مثال کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایک اویئر آدمی تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اس کوشش کے دوران میں سویا بھی ہوں، یہ سونا عبادت ہے. ہاں اس کوشش کے دوران میں سونا تو تھا، مجھے ظاہر ہے جسم کی ضرورت تھی، تو وہ عبادت ہے. تو مجھے لگا کہ پہلا کام ایک اچھا مضبوط ذہن فکر کرنے والا سوچے سمجھے مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. اچھا اب وہ جو فائدہ اٹھانا ہے وہ کیا تھا؟ نورانیت، جس سے ایک کنیکشن چاہیے. اچھا پلان کیا ہے؟ پلان ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شعر مشہور ہے، اب یہ شب جمعہ بار بار شعر یاد آ رہے، نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں ایک شعر تھا، آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک انٹرویو میں اس کو پڑھا تھا اور بہت روئے تھے، میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں. تو وہ انہوں نے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ جب گھر سے جن دیو باہر نکلتا ہے تو پھر فرشتہ اندر آتا ہے. نورانیت کو حاصل کرنے کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اور ظرف میں دودھ نہیں ابلے گا جب تک ظرف گندا ہے. یہ دودھ پھٹے گا، ابلے گا نہیں، خراب ہوگا. تو پہلا پلان استغفار ہے، پہلا کام استغفار، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بڑھے گا آگے، یوں سمجھ میں آتا ہے. البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو استغفار کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا کسی نے، وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے اس کو کوئی توفیق دی ہوگی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، سارے کام شروع استغفار سے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے یہ عظیم الشان دعا آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، آخر میں جا کے کیا مانگا تھا؟ فَقَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، خدا میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ کر، یہی طلب کر رہے ہیں نا۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ غفران پر اور مغفرہ پردہ پوشی کو کہتے ہیں، خدا کوئی پردہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر۔ استغفار کو کیوں استغفار کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جو گناہوں کی سزا کے درمیان حائل بن جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کی سزا نہیں آنے دیتا۔ تو پہلا پلان استغفار ہے، اور اگر یہ کام اچھا انجام نہیں پایا تو باقی کام جو ہیں وہ ذرا سختی میں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ ماہ مبارک شعبان کے اندر روایت ہمارے پاس تھی کہ 70 مرتبہ ہر روز کہو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس سے پہلے کہ ماہ مبارک کی شب قدر آ جائے، استغفار سب سے اہم پوائنٹ ہے، اور وہ جو 10 دنوں کی تقسیم ہے اس میں بھی مغفرت سب سے اہم۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، مغفرت ایک ہوتا ہے میں خدا سے کہوں خدا ہے معاف کر دے، وہ سری و رضا ہے، معاف کر سکتا ہے، دعائے کمیل معجزہ ہے۔ مغفرت طلب کرنے کے جو انداز دعائے کمیل کے اندر ظاہر اختیار کیے گئے ہیں، خدا ہے اس پہ رحم کر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مغفرت کے مختلف انداز اختیار کیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کبھی دین سکھایا، دین سیکھنے میں مدد دی، ان سب کی مغفرت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اسأل التوبہ، اور خدا سے توقع کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے عمل سے گناہ کیا تھا لیکن وہ زبان سے استغفار کو قبول کر لے۔ گناہ میں نے زبان سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا؟ عمل سے کیا تھا۔ ہاں ممکن ہے وہ عمل زبان سے کیا ہو لیکن وہ عملاً ایک گناہ تھا، اور اب جو میں استغفار کر رہا ہوں یہ صرف زبان، یہ عمل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بہترین استغفار وہ ہے جو کسی کار خیر کے ساتھ انجام پائے۔ پہلے کوئی اچھا کام کرے، اس اچھے کام کے ساتھ استغفار کر لے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ روایت بہت نفیس روایت، اس میں فرمایا امام نے کہ میں نے کسی عمل کو استغفار حاصل کرنے میں نئی نیکی سے زیادہ مددگار نہیں دیکھا۔ نئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نئی نیکی ہے، ہر روز پڑھ رہے ہیں، روٹین ہے، پڑھیں گے۔ نئی نیکی کیا ہے؟ مثلا ایک گناہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کسی وقت میں کیا تھا، اب اس گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پرانی نیکیوں پہ بھروسہ کروں یا کوئی ایک نیا اچھا کام کروں؟ نیا اچھا کام، صحیح۔ آپ کو مجھے استغفار چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، تو راستہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک تو استغفر اللہ کہنے سے، توجہ سے۔ اچھا اس کی بھی شرائط ہے، آپ کو پتہ ہے استغفار کہنے سے پہلے، جیسے نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے شرمندگی کا احساس ہو انسان کے اندر، گناہ ترک کرنے کا عزم ہو اس کے اندر، پھر گناہ کے ذریعے اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ہو چکا ہو، پھر وہ کہے کہ استغفار۔ تو مثال کے طور پر اگر گناہ کر کے کوئی پیسہ کمایا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں استغفار، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ یا نعوذ باللہ ایک گناہ کیا ہوا ہوں اور کل پتہ ہے کہ اس کو دوبارہ کروں گا اور کہہ رہا ہوں استغفار، نہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہے اس میں۔ یا مثلا گناہ تو کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن جب میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں نا تو تھوڑا سا ہنسی آتی ہے، او اس کا مطلب ہے یہ استغفار ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی شرمندگی آئی ہی نہیں ہے۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آ رہا ہے، اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے ابھی گناہ چل رہا ہے, جسم والا ختم ہو چکا ہے, ذہن والا چل رہا ہے ابھی. مثلا میں نے کسی جگہ ایک آدمی کو دھوکا دیا, ابھی تک میرے اندر وہ ٹیسٹ ہے کہ میں نے دھوکا دے کر جو کامیابی کا احساس کیا وہ کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی دھوکے بازی میری چل رہی ہے اور میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ. نہیں, حتیٰ اگر پیسہ واپس بھی کر دیا ہے نا اور اس دھوکہ دینے پر ابھی بھی کامیابی کا احساس ہے, اس کا مطلب ہے میں نے گناہ ترک نہیں کیا, نہیں ہوا. یہ صرف ایک صورت ہے کہ میں گناہ کو یاد کروں اور انتہائی شرمندگی میرے اندر آئے کہ میں نے غلط کیا تھا, مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو نہ مجھے گناہ مزہ دے, نہ گناہ کامیابی کا احساس دے, بلکہ گناہ مجھے شرمندگی دے, یہ استغفار کی شرط ہے. اس سے پہلے استغفار نہیں ہو رہی ہے, اس کے مطلب صرف زبان ہل رہی ہے. تو ایک میں استغفار کر رہا ہوں اور اس کی شرط میں نے عرض کر دی. اس استغفار میں مزید مؤثر کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ ایک نیکی کرتا ہوں, ایک کوئی نئی نیکی کرتا ہوں اور اس نئی نیکی کے ساتھ خدا سے عہد کرتا ہوں کہ خدا یہ میں نئی نیکی اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا. تو ماہ مبارک رمضان میں اورینٹیشن یہاں پر ہے کہ ایک نورانیت ہے جس کا نزول ہے, مجھے اس نورانیت کو حاصل کرنا ہے. اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے فکر سے شروع کیا اپنے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر, اپنی زندگی کے کام کاج کے اوپر کہ مجھے اس میں کیا آبجیکٹیو رکھنا تھا. اس کے بعد مجھے مغفرت چاہیے, فکاک رقبتی من النار, تو میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے خدایا, یہ ہر روز کا کہنا ہے میرا. مغفرت کے لیے مجھے پرانے گناہ پہ شرمندگی چاہیے, ندامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ ابھی چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ مجھے کوئی ایک نئی نیکی کرنی ہے. یہ چند پوائنٹس ہو گئے استغفار کے. اب ایک اور پوائنٹ آگے کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عجیب ایک تجربے لوگ کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں اور سوشالوجسٹ بھی بعض اوقات تجربے کرتے ہیں, لیکن بہرحال مثال کے طور پر جانوروں کے اندر تجربے کرتے ہیں کہ مثلاً جانور سوشل ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے. وہ مشہور و معروف تجربے ہیں جو رشین ایک سائنٹسٹ تھا پاولوف, اس نے کتوں کے جو رال ٹپکتی ہے اس کے اوپر کیا. پھر کچھ تجربے تھے جو بندروں کے اوپر کیے گئے کہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر ایسا رکھا کہ ایک سیڑھی کے اوپر اگر بندر چڑھیں گے تو ان کے اوپر پانی گرے گا, گرم پانی. اچھا, وہ انہوں نے ڈرامہ کچھ ایسا کیا کہ ایک بھی چڑھے گا تو سب پہ گرم پانی گرے گا. تو جب سب پہ ٹھیک ٹھاک گرم پانی گر چکا تو پھر اگر کوئی چڑھنے کی بھی کوشش کرتا تھا تو دوسرے اس کو گھسیٹ لیتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جتنے لوگوں نے گرم پانی جھیلا تھا اور وہ دوسروں کو گھسیٹتے تھے, ان کو ایک ایک کر کے غائب کر دیا, ایک ایک کر کے کم کر کے نئے بندے کو لاتے تھے. وہ نئے بندے کو لاتے تھے, جیسے وہ اوپر جاتا تھا باقی اسے گھسیٹ لیتے تھے. پھر ایک کم, دو کم, چار کم, ایک ٹائم پر وہ سارے لوگ جا چکے تھے بندر جن پر گرم پانی گرا تھا, صحیح ہے, لیکن وہ ابھی بھی بندروں کو سیڑھی پہ چڑھنے سے گھسیٹ رہے تھے, صحیح ہے. اس طرح لوگوں کے دماغوں میں ٹیبوز ڈیولپ ہوتے ہیں. میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ اچھا, شہد کی مکھیاں بھی سکھاتی ہیں. دیکھیں, آپ نے سوشل ایکسپیرینس سکھایا نا, بندروں نے دوسروں کو سکھایا یہ کرنا ہے. شہد کی مکھیاں بھی سکھاتی ہیں, حتیٰ بعض حشرات سکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. میں سوچا تھا کہ میں انسان ہونے کے ناطے کتنا احمق ہوں گا کہ 124,000 انبیاء مجھے نہیں سکھا سکے کہ نورانیت لینی کیسے ہے. وہ یہ جانور ایک دوسرے کو سکھا لیتے ہیں کہ ہمیں سزا سے کیسے بچنا ہے اور انعام کیسے لینا ہے, یہ سکھا پائے. اچھا, اور دنیا کی ہر بدماشی ڈرامہ ہم سیکھنے کو تیار ہیں, جو نہیں سیکھ پائے وہ یہ, اور خلق کسی کے لیے ہوئے, کیا مشکل ہے. تو مثلا میرے جیسا آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے نورانیت چاہیے, مغفرت, آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ایک چینل ہے. وہ چینل کیا ہے کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں، یادآوری کے لیے، اپنی یادآوری کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے جس سے ہم اعلیٰ حقائق سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی لامسہ سے، ٹچ کی سینس سے باقی فزیکل باڈیز کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لامسہ سے اسپریچویلٹی کو ٹچ نہیں کر سکتے. ہم اپنی چکھنے کی طاقت سے بعض میٹرز کے ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بعض لائٹس کو ریسیو کر سکتے ہیں، اپنے کانوں سے بعض ویو لینتھس کو ریسیو کر سکتے ہیں، اور ان سب میں ہم بے بس ہیں چونکہ بہت ساری وہ ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو بہت ساری لائٹس ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری آوازیں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، بہت سارے ٹچ کے سینسز ہیں جس میں ہمارے سینسز کام نہیں کریں گے. کیا خدا نے ہمیں کوئی سینس نہیں دی جس سے ہم نورانیت کو سینس کر سکیں؟ اگر اس نے مجھے جسم کے خطروں سے بچانے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے، ظاہر ہے خدا نے ٹیسٹ مجھے بریانیاں چکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، اس نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں اگر جو نقصان دہ کوئی چیز ہو تو اسے سمجھ سکوں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو جس خدا نے مجھے جسم کے نقصان سے بچانے کے لیے پانچ حواس دی ہیں، اس نے روح کا فائدہ سمجھانے کے لیے کوئی حس نہیں دی ہوگی، کیسے ممکن؟ اب سوال یہ ہے کہ پانچ حصے تو میری بہت ایکٹیو ہیں، وہ چھٹی حص ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اسے ایکٹیو کرنا کیسے ہے؟ اور ممکن ہے کہ ایکٹیو ہو، کم ایکٹیو ہو، یہ بھی ممکن. اس کا تجربہ کیا ہے؟ اس کا تجربہ، چونکہ وقت بھی ختم ہو، تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں نے 40 منٹ سوچا تھا، البتہ چند منٹ دیر سے شروع کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں آج آپ لوگ طے کر لیجئے گا 8 بجے شروع کرنا ناممکن ہے، کیونکہ میں تھا، کچھ بندے تھے اور باقی فرشتے اور جن تھے، اور تو لوگ نہیں تھے یہاں پہ. تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھا لیں اس کو، تاکہ آپ بھی سکون میں آ جائیں، میں بھی سکون میں. ویسے بھی ہر منٹ، ہر روز ایک منٹ اور آگے جا رہا ہوگا، تو آپ اس کو کم از کم 8:15 تو رکھ ہی لیں. ویسے بھی اتنا ٹائم آپ کو آتے آتے لگ ہی جائے گا، 8:15 ہم رکھ لیتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ کل آپ بھی سکون سے آئیں، میں بھی اتنا گاڑی تیز نہ بھگاؤں، آرام سے میں بھی آؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ حس کون سی ہے؟ اب جو ممکن ہے کہ ایکٹیو ہو، ممکن ہے ایکٹیو نہ ہو، ممکن ہے ایکٹیو ہو ذرا سلو ہو، اور مجھے اس کو تھوڑا سا اور انہینس کرنا ہے ماہ مبارک میں. تو میں عرض کر رہا تھا وہ حس کون سی ہے جو بیونڈ میٹر کو کبھی کبھی ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ کچھ ہو گیا. پہلی دفعہ یہ انسان نے کب حس کیا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، دنیا و مافیہا سے بے خبر، دنیا و مافیہا سے بے خبر. دنیا و مافیہا عربی لفظ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، صحیح ہے، مافیہا یعنی جو دنیا میں ہے. ایک کتاب، بلکہ ایک عالم نے لکھی تھی، فی ہے مافی ہے، اس طرح کر کے بارہ، دنیا و مافیہا جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر. اچھا، کیا ایسی کبھی کوئی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے. مثلاً کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، کبھی تو بہت مسخرہ ہوتا ہے، ایک آدمی مصائب میں رو رہا ہوتا ہے، اس کو ذرا سا نوکر، ہاں اس کا مطلب ہے یہ ایسی منہ بنا رہا تھا، یہ گہرائی نہیں تھی اس کے رونے میں. کبھی ہوتا نہیں، انسان غرق ہوتا ہے، یعنی وہ مثلاً مصائب میں رو رہا ہوتا ہے، اس کو نوک بھی کرو تو پتہ نہیں چلتا، اس کو غرق ہوتا بالکل. اس حالت کو کہہ سکتے ہیں یہ بے خبر ہو گیا اس وقت، اور سید الشہداء کی ذات میں ایسا غرق ہوا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت. یہ حالت اگر کوئی 10 منٹ 15 منٹ مصائب پڑے تو شاید چند سیکنڈ آئے گی، اگر آپ 20-25 منٹ دعائے کمیل پڑھیں گے تو چند سیکنڈ آئے گی، وہ بھی اگر قسمت نے ساتھ دیا تو آئے گی. یہ وہ چینل ہے جس میں ہم متصل ہوئے. اچھا، اگر کوئی اس چینل کو اپنی مرضی سے نہ کھول سکے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اسے کسی سختی میں ڈالتا ہے. مثال کے طور پر کسی سختی میں پڑتا ہے, اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے, اب وہ خدا پہ توجہ دیتا ہے. صحیح ہے. لب لباب ماہ رمضان کا یہ ہے کہ آپ اپنی معنویت کے اس چینل کو ایکٹیو کر لیں. اب آپ وہ دعا افتتاح پڑھ کے کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. دعا سحر پڑھ کے کرنا چاہتے ہیں, سد بسم اللہ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, میں نماز شب میں اس حالت کو زیادہ اچھا درک کرتا ہوں, بسم اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں سجدے میں جا کر جب خدا سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ حالت میرے لیے زیادہ آسانی سے حاصل ہوتی ہے, سد بسم اللہ. اصل ہدف دعاؤں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے, اصل ہدف عبادتوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے, اصل ہدف جو مجھے سمجھ میں آ جائے وہ اس چینل کو مضبوط کرنا ہے. اور کاش, اب میں اس کو ذرا سا آپ کی خدمت میں اور ٹچ کرتے ہوئے آج کی زحمت تمام کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت اپنے اندر غرق کر لینے والی کتاب ہے, آیت اللہ قاضی طباطبائی کی سوان حیات, جو اردو میں بھی ماشاءاللہ کی ترجمہ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے, جو رائٹر ہیں اس نے تذکرہ کیا ہے, انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ کب آیت اللہ قاضی توحید کی ایک خاص گہرائی کو حاصل کر سکے. آیت اللہ قاضی ظاہر ہے بہت بڑے عارف ہیں, اتنے بڑے عارف ہیں کہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں, ہم تو میرے جیسا آدمی ظاہر ہے کہ جاہل مطلق میں کیا اس پہ کمنٹس کروں, لیکن بڑے بڑے عرفاء کمنٹس کرتے ہیں کہ ان کا جیسا انسان بہت کم پیدا ہوا ہے, اور اس عصر حاضر میں کہتے ہیں ان کا جیسا عارف کوئی نہیں ہے. حتیٰ امام خمینی ان کو اتنے ریگارڈس دیتے ہیں کہ کیا بات ہے. انہیں توحید نہیں آتی تھی, توحید پہ دلائل نہیں آتے تھے, اتنے بڑے عارف تھے, آتے تھے, ان کے اندر توحید نہیں تھی. توحید تھی تو جو آخر عمر سے مثلا کچھ پہلے انہوں نے توحید کو درک کیا وہ تھا کیا, ہمیں نہیں معلوم. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم. بھئی ایک عام آدمی جو چھوٹا موٹا عارف ہوتا ہے وہ توحید کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے, لیکن ایک کوئی ایسا ہو کہ جو استاد العرفاء ہو اور وہ ایک عمر کے حصے میں جا کر توحید کو درک کریں ایک خاص طریقے سے, وہ کون سی توحید ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چینل پر آگے بڑھنا ہے کہ ہمارے اندر ایک معنویت ہو, اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہو. اس کنیکشن کے نتیجے میں کیا ہونا ہے, اگر ممکن ہوا تو کل اس کو عرض کروں گا. اس کے نتیجے میں کچھ خدائی صفات ہمارے اندر آنی چاہیے. خدا کی صفات پہ سب سے پہلے اعتماد ہونا چاہیے. شاید خدائی صفات آنے سے پہلے خدا کی صفات پہ اعتماد آنا ضروری ہے. اگر خدا کی صفات پہ اعتماد نہیں کریں گے تو خدائی صفات ہمارے اندر نہیں آئیں گی پھر. تو اگر کوئی خدا پہ توکل نہیں کرے گا تو خدائی صفات اس کے اندر کیسے آئیں گی پھر؟ اور نعوذ باللہ اگر کوئی شرک کرے گا تو خدا کی صفات قطعاً پھر اس کے اندر نہیں آئیں گی. تو ہم اس اسٹیج میں ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان شروع کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. ہمیں ایک نورانیت چاہیے, اس نورانیت کے لیے ہمیں ایک ارادہ چاہیے, فکر چاہیے, اس کے ساتھ ہمیں ایک استغفار چاہیے, وہ لفظ میں بھی ہو لیکن کار خیر, عمل نیک اس کے ذریعے کرنا زیادہ بہتر ہے, ساتھ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی معنویت کو مضبوط کرنا ہے. وہ معنویت کا چینل بہت مشکل سے مضبوط ہوتا ہے, کافی وقت لگانے پہ چند سیکنڈ کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے. ممکن ہے وہ قرآن کریم سے ہو, ممکن ہے وہ کچھ دعاؤں سے ہو, زیارتوں سے ہو, توسلات سے ہو, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کے ذریعے سے ہو. بہرحال یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں. لا تعلقی قبول نہیں ہے, یہاں پہ صرف توجہ قبول ہے. اور آخری بات بس اس سلسلے میں, اگر میں اس معاملے کو یہاں پہ ختم کرنے کے لیے عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ کوئی شخص, کوئی کمال, واقعی کمال اہل بیت کی نصرت کے بغیر کبھی حاصل نہیں کرے گا. جادو سیکھ سکتا ہے, گمراہی سیکھ سکتا ہے, دنیا میں تباہ کرنے والی طاقتیں سیکھ سکتا ہے. اگر کمال چاہیے جو اللہ کی طرف لے کر جائے, اس کے لیے خدا نے صرف یہ در رکھا ہے, نبی اولاد سے نبی کے سوا کوئی راستہ نہیں. اگر ماہ مبارک رمضان میں میری اور آپ کی توجہات خاندان نبوت کی طرف بڑھ رہی ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے. اور میں اس جملے کو اس طرح سے عرض کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر عاجزی بڑھنا چاہیے, مطالبہ نہیں بڑھنا چاہیے. پتہ نہیں میری آبزرویشن شاید صحیح نہ ہو, مجھے لگا جیسے ہمارا معاشرہ طلبگار ہے اہل بیت سے, ان کے سامنے عاجزی نہیں ہے. میں نے یہ مجلس کی ہے, ہمارے یہاں 30 سال سے یہ مجلس ہوتی ہے, میں بھی بہت تواضع کر کے دکھا رہا ہوں, ورنہ جملہ کہنے والے تو کچھ اور کہتے کہ ہم طلبگار ہیں, کیا عاجزی کیوں نہیں ہے؟ میرا اپنے خیال ہے جو ہمارے یہاں ذکر بہت ہے اہل بیت کا, الحمدللہ رب العالمین, شاید دنیا کے بہت دوسرے خطوں سے زیادہ ہے, دوسرے خطوں میں شاید اتنا نہیں ہے, لیکن جو چیز مجھے کمی لگ رہی ہے وہ یہ کہ عاجزی نہیں ہے. ہاں دکھاوے کی عاجزی, نعوذ باللہ, معذرت کے ساتھ شاید میری آبزرویشن غلط ہو, دکھاوے کی عاجزی بہت ہے, ہاتھ جھکاتے ہیں, سر ہاتھ جوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اندر سے جو ایک عاجزی ہونی چاہیے, سرنڈر ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی, اب آخری, اب کتنی دفعہ آخری بولوں گا, پھر دوبارہ ایک چیز دماغ میں آ جاتی ہے. اب میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میں آپ کو تنگ کر چکا ہوں گا, لیکن میں آخر کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں, ان کو اہمیت دیں, ضائع نہ کریں. مثلا انہوں نے ہمیں سکھایا دسترخوان کے ٹکڑے رزق بڑھاتے ہیں, دسترخوان کے ٹکڑوں کو اہمیت دیں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم حشرات کو بھی اذیت مت پہنچاؤ, اہمیت دیں. انہوں نے درخت لگانے کو اہمیت دی ہے, درخت لگا, عاجزی دکھائے, ان کے فرمان کے سامنے عاجزی دکھائے. اور ان کے فرمان کے سامنے عاجزی دکھانا کیا ہوگی؟ عمل کرو. چھوٹی بات بھی اگر صحیح پتہ چل گئی ہے, عمل کرو. جو نہیں کر سکتے اس پہ ان سے معافی مانگو کہ مولا آپ کا فرمان تھا, لا تعلق ہی نہیں کر رہا ہوں, نہیں کر پایا, معاف کر دیں. آپ تصور کیجئے, بڑی بات ہے, بڑی عجیب سی بات ہے. فرض کریں آپ کہیں گئے امام کے پاس, اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ, امام نے آپ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا پیغام دوں جو تم میرے شیعوں تک پہنچا دو, صحیح؟ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آنر ہے, سعادت ہے. اچھا وہ فرمایا انہوں نے, میں نے اجازت لے کے لکھ بھی لیا, کسی تک نہیں پہنچایا, اب کیا ہوگا؟ اب جو پلے میں تھا وہ بھی گیا, اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. پہلے والے کچھ فرامین پر سختی سے عمل پیرا تھے, ان کو خدا نے برکتیں دیں, بدقسمتی سے پتہ نہیں ہم لوگوں کے اندر وہ عاجزی کہاں چلی گئی, وہ عاجزی انکساری وہ ہمارے اندر تھوڑی سی کم ہو گئی, اور ہم نے ان کے فرامین کو کاؤنٹ کرنا نعوذ باللہ تعالی کم کر دیا. اس کے نتیجے میں جو رہی صحیح سعادتیں تھیں نعوذ باللہ تعالی, وہ بھی ہاتھ سے جانے لگی. تو آپ کیا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو انہوں نے فرمائی ہیں اہمیت دے دیں. چند پوائنٹس میں نے ابھی دسترخوان کے ٹکڑوں کا عرض کیا, رات کو بیٹھ کے پانی پینا ہے نا, بیٹھ کے پانی پیتے وقت سید الشہداء کو یاد کرنا چاہیے, نہیں یاد کرنا چاہیے؟ یاد کر, چھوٹی باتوں کو اہمیت دے دیں. ابھی ہم لوگ سوچیں میں انشاءاللہ عمرے پہ جاؤں گا نا, پھر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اتنی زور سے ہلاؤں گا, اوپر سے نیچے تک پردہ ہل جائے گا, پھر خدا کا عرش ہلے گا. بندے خدا اتنی زحمت نہیں کرو, یہیں کھڑے ہو, خدا یہیں پر ہے, وہاں کی مت سوچو. ابھی جب پہنچ جاؤ تو انشاءاللہ ہلا لینا. نہیں, ابھی کیوں مس کر رہے ہو؟ آج رات کیوں نہیں کر رہے؟ امام تشریف لائیں گے, میں ان کے لیے جان بھی دے دوں گا, ابھی وہ کر لو جو انہوں نے کہا ہے, کل موقع ملے جان بھی دے دوں. وہ کیوں نہیں کر رہے جو ابھی ہاتھ میں سامنے ہے؟ وہ تو کرو. تو میں اپنے آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو استفادہ کروں گا, اور اس فضیلت کو استعمال کرتے ہوئے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنے میں ان سے نزدیک ہونے کی کوشش کروں گا. اس سے میری نورانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور کل میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس نورانیت میں بہتری لانے کے لیے مزید کیا کام کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ممکن ہے کہ کل میں کوئی اور, میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز بکھرے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی دعا کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے, تو میں ممکن ہے کل کسی دعا کا انتخاب کروں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا آرائز پیش کریں تاکہ ان دعاؤں کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے, اس سے بھی بڑا لطف آتا ہے اور اس کی اپنی ایک معنویت ہے. بہرحال خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں, اور دعا میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ توجہ ہے. آج شاید اس کے اوپر بات بس اشارتاً ہوئی کہ توجہ ایکچولی مین پرپز ہے عبادات کا, تو توجہ اہم ہے. خدا تعالیٰ سے حضور انشاءاللہ اسم العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, واسطہ تجھے قرآن کریم کا, خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ان کی مظلومیت کا واسطہ خدایا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاک پروردگار نہیں معلوم کتنے ہمارے متعلقین اعزہ اقربا والدین دنیا سے رخصت ہو, شاید ہم سے بہتر جگہ پر. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جو مختصر ثواب اعمال ہم نے ان کے لیے انجام دیے خدا, تمام تر کوتاہیوں غفلتوں کے باوجود ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا بہترین اجر و ثواب ان کی ارواح تک ایصال فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا کے اندر تیرے مجاہد جہاد میں مشغول ہیں, دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں, رہبر معظم نصر اللہ حوثیین مجاہدین کے سربراہ ان مجاہدوں کی قیادت میں مشغول ہے خدایا, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, اہل بیت کی ان خدمت گزاروں کی توفیقات طاقت توانائی نفوذ کلمہ میں اضافہ فرما, ان کو طول عمر اور مزید سعادتیں نصیب فرما, ان مجاہدین کو فتح نصرت نصیب فرما. خدا بندہ جنہوں نے یمن کی مومنوں پہ ظلم کیا آل سعود, اس کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں کی اس تاریخ کے لمحات میں اور جو آج بھی کر رہے ہیں, خدایا قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, دنیا تیری حجت کی منتظر ہے خدایا, خدا بندہ دنیا اولاد فاطمہ کی کامیابیوں کی منتظر ہے خدایا, تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا, اس مظلوم وقت کا واسطہ جب امام تنہا رہ گئے, اللہ خدایا سید الشہداء کی اس مظلومیت کا واسطہ, بی بی سیدہ کے در و دیوار پسنے کی مظلومیت کا واسطہ ہوتا ہے, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آوان و انصار ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.